الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کے ہم بندوں پر بے شمار احسانات ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالی شأنہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے. احسانات اتنے ہیں، نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر کوئی چاہے کہ ہم ان نعمتوں کو گنے تو ہم نہیں گن سکتے، یہ ہمارے بس میں نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالی شأنہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، انیومریبل، کاؤنٹ کی حد سے باہر. یہ بات الگ ہے کہ ہم نے چونکہ اللہ تعالی شأنہ کی نعمتوں پر کبھی غور ہی نہیں کیا، اس لیے ہم اگر ابھی اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن سکتے ہیں. ایک نعمت یہ ہے، دوسری نعمت یہ ہے، تیسری نعمت یہ ہے، چوتھی یہ ہے، پانچویں یہ ہے، چھٹی یہ ہے، ساتویں یہ ہے، آٹھویں یہ ہے، اور بس ختم ہو گئی بات. بس اللہ کی آٹھ نعمتیں ہمیں نظر آئی ہماری زندگی میں. تو نعمتوں کو ہم اس لیے گن سکے کہ ہمیں نعمتیں کتنی ہیں وہ معلوم ہی نہیں ہے. دینے والے کے ساتھ ہمارا اگر تعلق ہوتا تو اس نے ہمیں کیا کیا چیزیں دی ہیں اس کا احساس ہوتا، لیکن دینے والے سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے تھے، لا احصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسک، تو نے خود جیسے تو نے اپنی تعریف کی ہے، اے اللہ میں ویسی تیری تعریف نہیں کر سکتا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کی نعمتیں جو ہیں وہ لامحدود ہیں، نعمتیں لامحدود، انلمیٹڈ، اور ہم اللہ تعالی شانہ کا جتنا شکر ادا کریں، جتنی تعریف کریں، وہ محدود، وہ لمیٹڈ. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیے وہ ہو ہی نہیں سکتا، جتنی تعریف کرنی چاہیے وہ ہو ہی نہیں سکتی. میں نے ایک مرتبہ اپنے محبوب شیخ حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ پر ایک اصلاحی خط لکھا، اور میں اپنے سب سالکین دوستوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے مشائخ کے ساتھ اطلاع اور اتباع کا تعلق رکھیں. میں میرے بھائیوں جو کچھ عرض کرتا ہوں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس میں خیر خواہی کا پہلو ہو. اطلاع اور اتباع، ایک مہینے کے بعد، نہیں تو دو مہینے کے بعد، نہیں تو تین مہینے کے بعد، کوارٹرلی شروع تو کرو. اپنے شیخ کو خط دو اپنا، اس میں اپنے حالات بیان کرو، اور ترقی اسی سے ہوگی. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ عالم غیب نہیں ہوتا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ عالم غیب تو صرف اللہ ہے. ہاں کبھی کبھی شیخ کو، کسی اللہ والے کو، کسی ولی کو، کسی نیک آدمی کو، کسی بزرگ کو کشف بھی ہو جاتا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، لیکن کشف کا ہونا یہ ولایت کے لیے ضروری بھی نہیں. اگر کسی کو پوری زندگی کشف نہ ہو لیکن وہ شریعت مطہرہ کا پابند ہو تو وہ ولی ہے. اور میرے محبوب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے تھے کہ سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ جس کو کشف ہو رہا ہے اسے اپنا چھپا ہوا روحانی عیب نظر آ جائے. کشف کا کیا معنی ہے؟ کشف کا معنی یہ ہے کہ انسین دنیا کی کوئی چیز نظر آ جائے، کشف کا یہ معنی ہے. جیسے آپ کے دل میں کیا بات ہے وہ مجھے معلوم ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ کھل گیا اور مجھے آپ کے دل میں کیا ہے وہ نظر آ رہا ہے. اس وقت لیسٹر میں کیا ہو رہا ہے وہ معلوم ہو جائے، اس کا مطلب یہ کہ یہاں سے لیسٹر تک جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کھل جائیں اور مجھے نظر آ جائے کہ لیسٹر میں ایسا ہو رہا ہے. اور ہم 2015 میں ہیں اس وقت، 2015 میں، تو 2015 اور 2017 کے درمیان جو ہے بہت سارے پردے ہیں. کل کا دن پردہ ہے، اس کے بعد والا دن پردہ ہے، اس کے بعد والا دن پردہ ہے. یہ سارے پردے جب کھلیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ 2017 میں کیا ہو رہا ہے. لیکن اسی وقت اگر نظر آ جائے تو یہ سارے پردے کھل گئے اور نظر آ رہا ہے. اسے کہتے ہیں کشف، کہ اللہ دکھاتے ہیں، پردے کھل جاتے ہیں اور اللہ دکھا دیتے ہیں. زمانے کا اور ٹائم کا پردہ ہے اسے بھی اللہ کھول دیتے ہیں، اور جگہ کا پردہ ہے اسے بھی کھول دیتے ہیں. اور لوگوں کو اس کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ مجھے بھی کشف ہونے لگے، اور اگر کسی کو کشف ہوتا ہے تو اسے بہت تعجب سے دیکھا جاتا ہے کہ او ان کو کشف ہوتا ہے. تو ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ انسان کو اس کا روحانی عیب نظر آ جائے. اس لیے کہ روحانی عیب بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، جس کے اندر تکبر ہوتا ہے سب کو نظر آئے گا کہ یہ متکبر ہے، مگر اسے خود کو نظر نہیں آئے گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں ایک دن توتو میمے ہو گئی دونوں کی. تھے تو دونوں دوست اور نیک بھی تھے, مگر اس دنیا میں انسانوں کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں, اس لیے توتو میمے کا ہونا ایک فطری بات ہے, ایک فطری بات ہے, ڈفرنس آف اپینین کا ہو جانا. لیکن ڈفرنس آف اپینین کے نتیجے میں حد کو کراس کر جانا یہ برا ہے. ڈفرنس آف اپینین ہو جائے, کچھ توتو میمے بھی ہو جائے, یہ بری چیز نہیں ہے. حد کے اندر رہ کر اگر توتو میمے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, حد سے باہر آدمی چلا جائے یہ برا ہے. تو توتو میمے ہوئی اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حد کو کراس کر گئی. اور ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا, یبن سودا, ایک کالی عورت کے بیٹے. ایک کالی عورت کے بیٹے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے رنگ کو تانا دیا. ابھی ابھی کچھ ہی سالوں پہلے زمانے جاہلیت کا دور دورہ تھا اور کلچر ہی ایسا تھا کہ جو کالے رنگ کے لوگ ہوتے تھے ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے اور سفید کے درمیان جو تمیز تھی اس کو ختم فرما دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی, انک لست بخیر من احمر ولا اسود, کہ رنگ کی بنیاد پر تو کسی سے بہتر نہیں ہو سکتا, تو کالا ہے اور ایسا سمجھے کہ میں چونکہ بلیک کلر کا ہوں اس لیے وائٹ سے سپیریئر, یہ غلط خیال, اور تو سفید ہے اس لیے تو یہ سمجھے کہ میرا کلر وائٹ ہے اس لیے بلیک سے میں سپیریئر, یہ بھی خیال غلط. تو کالا ہے یا سفید ہے, تو بہتر ہے یا نہیں, اس کا پتہ اس سے چلے گا کہ تیرے پاس تقوی کتنا ہے. اِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِّنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَن تَفْضُلَهُ بِتَقْوَى, تو سرخ ہے تو بہتر, سیاہ ہے تو بہتر, سفید ہے تو بہتر, بھورے رنگ کا ہے تو بہتر, گورے رنگ کا ہے تو بہتر, نہ, رنگ تیرا کوئی بھی ہو جب تک تو اس کے ساتھ تقوی کو اپنی زندگی میں نہ لائے اس وقت تک تو بہتر نہیں. کالا ہے اور تقوی والا ہے تو بہتر, سفید ہے تقوی والا نہیں تو بہتر نہیں, اور سفید ہے اور تقوی والا ہے تو بہتر, اور کالا ہے اور تقوی نہیں تو کچھ نہیں. یا ایھا الناس, اے لوگو, انا خلقناکم من ذکر و انثی, بے شک ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی انسان سے پیدا کیا. اگر تم گورے رنگ کے ہو تو بھی باپ آدم اور ماں ہوا, کالے رنگ کے ہو تو بھی باپ آدم اور ماں ہوا, بھورے رنگ کے ہو تو بھی, پاکستان کے رہنے والے ہو تو بھی, انڈیا کے رہنے والے ہو تو بھی, چین کے رہنے والے ہو تو بھی, رشیا کے رہنے والے ہو تو بھی, افریقہ کے رہنے والے ہو تو بھی, غریب ہو تو بھی, مالدار ہو تو بھی, مرد ہو تو بھی, عورتیں ہو تو بھی, اجمی ہو تو بھی اور عربی ہو تو بھی, تم سب کا باپ بھی ایک, تم سب کی ماں بھی ایک. جب ماں ایک, باپ ایک, اصل ایک, جڑ ایک, ایک ہی درخت کے جتنے پھل ہیں ان میں سے کسی پھل کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں.
ہاں دو الگ درخت ہے تو ایک درخت کا پھل کہہ سکتا ہے کہ میں تجھ سے بہتر، لیکن ایک ہی درخت کے پھل ایک دوسرے پر فوقیت کا دعویٰ نہیں کر سکتی. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، الگ الگ خاندان، دھورات خاندان الگ، پٹیل خاندان الگ، منگیرا خاندان الگ، عمر خاندان الگ، دیدار خاندان الگ، یہ الگ الگ خاندان، پھر الگ الگ قوموں میں بانٹ دیا، کوئی افغانی ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی بنگلہ دیشی ہے، کوئی افریقی ہے، افریقہ میں پھر کوئی زامبین ہے، کوئی ملاوین ہے. یہ اس لیے کہ اگر الگ الگ علاقوں میں تقسیم نہ ہوتے، الگ الگ رنگ نہ ہوتے، الگ الگ قبیلے نہ ہوتے تو دنیا میں رہنا مشکل ہو جاتا. آئیڈینٹیٹی کیسے پتا چلتی کہ کون کون ہے؟ کوئی چوری کرتا ہے تو پکڑ دے کیسے کہ کس نے چوری کی ہے؟ امیگریشن والوں کو کیسے پتا چلتا کہ یہ صحیح ویزا والا آدمی ہے یا نہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے جو علاقے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، وہاں اگر دو چار ابراہیم رہتے ہوں اور ان سب کی سرنیم پٹیل ہو تو کتنی گڑبڑ ہوتی ہے. تو آسانی کے لیے ان کو ہمیں اپنی طرف سے نام دینا پڑتا ہے، نک نیم، تب جا کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو ساری تقسیم ہم نے کی ہے وہ اس لیے کی ہے، لتا عارفو، یہ قرآن کہتا ہے، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو ڈسپائز کر سکو. یہ جو تقسیم ہوئی ہے لتا عارفو، اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ سپیریورٹی کا معاملہ کر سکو، انفیریورٹی کا معاملہ کر سکو، نہیں، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. جہاں تک سپیریورٹی کا تعلق ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ معزز اور مکرم اور محترم اللہ کی نظر میں وہ ہے جس کے پاس تم میں سے جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہو. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالی شانہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے کہ گورا ہے، بہت خوبصورت ہے، نیلی آنکھیں ہیں. ولا الى اجسامکم، تمہارے جسموں کو بھی نہیں دیکھتے کہ یہ دبلا پتلا ہے، یہ موٹا ہے، یہ ویل بلٹ ہے، یہ لولا لنگڑا ہے، یہ صحیح سالم ہے، نہیں، اللہ یہ سب کچھ نہیں دیکھتے. ولکن ینظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ دلوں میں تقویٰ ہے یا نہیں، دلوں کو دیکھتے ہیں کہ دلوں میں اخلاص ہے یا نہیں، دلوں کو دیکھتے ہیں کہ دلوں میں محبت الہیہ ہے یا نہیں. وعمالکم، اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ اعمال اچھے ہیں یا برے، اخلاق کو دیکھتے ہیں کہ اخلاق اچھے ہیں یا برے. اس لیے میرے بھائیو، کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. عالم کو اپنے علم کی وجہ سے غیر عالم کو مفضول سمجھ کر حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. مالدار کو اپنے سے کم مال والے کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. بہت زیادہ عبادت کرنے والے کو کسی گنہگار کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. عمر میں جو بڑا ہے اسے، عمر میں جو چھوٹا ہے اسے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. کسی کو بھی حقارت کی نظر سے مت دیکھو کہ یہ مجھ سے چھوٹا، یہ مجھ سے انفیریئر. اس لیے کہ جس وقت آپ کی نظر کسی پر اس خیال کے ساتھ پڑتی ہے کہ یہ انفیریئر ہے، یہ مجھ سے چھوٹا ہے، یہ مجھ سے حقیر ہے، ٹھیک اس وقت وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہوتا ہے اور آپ اللہ کی نظر میں چھوٹے ہوتے ہیں، آپ کی جو بھی حیثیت ہو دنیا میں. جب بھی ایک انسان دوسرے انسان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو چھوٹا ہونے کی حیثیت سے دیکھتا ہے، عین اس وقت وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہوتا ہے اور دیکھنے والا اللہ کی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے. ہر شخص کو اپنے سے بڑا سمجھو، اپنے سے بہتر سمجھو، ہر شخص کے ساتھ اکرام سے پیش آؤ. زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس سے کسی کو ٹھیس پہنچے، کسی کا دل ٹوٹے. ہر ایک پر اپنی رائے کو مسلط کرنے کی کوشش مت کرو کہ جو میں کہتا ہوں بس وہی صحیح اور ہر ایک کو وہ کرنا چاہیے. کسی کو کمپیل مت کرو، ڈکٹیٹوریل مت بنو، بندے بن کر رہو، بندے بن کر رہو، بندہ غلام، غلام بن کر رہو، غلام بن کر رہو، آقا بن کر نہیں، آقا بن کر نہیں، غلام بن کر رہو. اللہ کو عبدیت بہت پسند ہے. عبدیت کے ساتھ زندگی گزارنے ہی کے لیے تو ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، میرا غلام بن کر دنیا میں رہے. عبدیت جب بندہ جھکتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے، یہ جھکنا اللہ کو بہت پسند. اور جو جھکتا ہے اللہ اسے جھکا نہیں رہنے دیتے، جو جھکتا ہے اللہ اسے بلند کرتے ہیں، اور جو بلند ہونے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بلند نہیں ہونے دیتے، اسے اللہ گھٹاتے ہیں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے. اگر مرتبہ چاہتے ہو تو اوپر کی طرف جانے کی کوشش مت کرو، نیچے کی طرف جاؤ، جھکاؤ اپنے آپ کو. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے، یہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. یہ دانا اگر اپنے آپ کو مٹاتا نا، مٹاتا نہیں اور کہتا کہ نہ بھائی نہ، میں تو زمین میں نہیں جاتا، میں تو سونے کی تشتری میں ریشم کے کپڑے میں لپٹ کر رہنا چاہتا ہوں، تو یہ سڑ جائے گا ایک سال دو سال کے بعد. لیکن جب اپنے آپ کو مٹاتا ہے تو تھوڑے ہی مہینوں میں ایک درخت کی شکل اختیار کرتا ہے، تناور درخت. اور کتنے لوگ اس کے سائے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے پتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی لکڑیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے پھلوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنے پرندے اس میں گھونسلے بناتے ہیں. یہ مفید ہوتا ہے. جو اپنے آپ کو جھکاتا ہے اس کا فیض عام ہوتا ہے. جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں. جو عالی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چھوٹے بن کر رہتے ہیں. جو چھوٹا بن کر رہتا ہے سمجھو وہ بڑا ہے، اور جو بڑا بن کر رہتا ہے سمجھو کہ وہ چھوٹا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایسا مت کہو کہ میں یونس ابن متی علیہ السلام سے بہتر ہوں. تم ایسا مت کہو کہ میں حضرت یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ بڑے محدث تھے، صاحب نسبت بزرگ بھی تھے، اور بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ. وہ حدیث کا درس دے رہے تھے. ایک طالب علم نے کہا کہ حضرت یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام نبیوں سے بہتر، تو اگر ہم یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس علیہ السلام سے بہتر ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ تم یہ مت کہو کہ میں یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں؟ اس حدیث سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس علیہ السلام سے بہتر نہیں ہے، بلکہ یونس علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہے. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث ہی سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ بہتر ہیں. اس لیے کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹا بن کر رہتا ہے. اس حدیث ہی سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ بہتر ہیں. اس لیے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میں یونس سے بہتر نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یونس سے بہتر ہے. کچھ طلبہ سمجھ گئے جو ذہین تھے، اور جو ذہین نہیں تھے وہ نہیں سمجھے کہ حضرت نہیں، اس حدیث سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ یونس بہتر ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایسا مت کہو کہ میں یونس سے بہتر ہوں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس حدیث سے پتا یہ چل رہا ہے کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہیں. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اگر میرا مقابلہ کیا جائے تو تمہاری کیا رائے ہے میرے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ سب سے افضل ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہر شخص مجھ سے بہتر ہے. یہ جو جھکتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں سب سے چھوٹا، وہی تو بڑا ہوتا ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ دل میں ایسا ہے کہ میں سب سے بڑا اور اوپر سے کہتا ہے کہ میں سب سے چھوٹا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایسے کچھ جھوٹے متوازے بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، میں آوارا ہوں، میں ناکارا ہوں، میں بہت گنہگار، بہت گنہگار. سالکین میں ایسے لوگ بہت ملتے ہیں، اس لیے کہ ان کو تھوڑی سوجھ بوجھ ہو جاتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جو توازو کرتا ہے لوگوں کی نظر میں وہی اونچا ہوتا ہے. تو اندر جو ہے وہ تو تکبر کا بت بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور اسی تکبر کی وجہ سے اس نیت سے وہ بولتے ہیں کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، جماعت میں جاتا ہوں، حج کرتا ہوں، عمرہ کرتا ہوں، اور یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، اور میں اس سے ایسا کہوں گا کہ یار مجھ سے تو بھی بہتر ہے، میں تو بہت گنہگار ہوں، تو یہ میری بہت تعریف کرے گا. یعنی توازو کی شکل میں تکبر، یہ بدترین قسم کا تکبر ہے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایسے شخص کو کہنے کا کہ ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے، آپ واقعی حقیر ہیں، آپ واقعی فقیر ہی ہیں، واقعی آپ آوارہ ہیں، آپ نے اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھا ہے. اور پھر اس کے چہرے کا رنگ دیکھنے کا، اس لیے کہ وہ تو یہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں اگر کہوں گا کہ میں بہت نالائق ہوں تو سامنے سے تعریف، نہیں 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 آپ کہاں نالائق، ماشاء اللہ لساکا میں آپ جیسا تو کوئی نہیں ہے، اگر آپ نالائق ہوں گے تو ہمارے جیسوں کا کیا حال ہوگا. بس یہ اس لیے وہ تو کہہ رہا تھا. اور اگر آپ ایسا کہیں گے کہ واقعی آپ نے صحیح کہا، آپ بالکل نالائق ہیں، پھر اس کے چہرے کا رنگ. یہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو حقیقت میں ایسا سمجھتے ہیں، حقیقت میں، وہ حقیقت میں ایسا سمجھتے ہیں. حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ کوئی واقعہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر ابھی مسجد میں اعلان ہو کہ اس دنیا، اس مسجد میں اس وقت جتنے لوگ ہیں ان میں سے سب سے بدتر شخص جو ہے وہ مسجد سے باہر نکل جائے، تو کہا کہ میں سب سے پہلے اٹھ کر نکل جاؤں گا. مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کا دور تھا، انہیں یہ پتا چلا، کسی نے کہا کہ آج تو مسجد میں عجیب واقعہ پیش آ گیا کہ مالک بن دینار میں یہ کہا گیا اگر اعلان ہو گئی اس مسجد میں سب سے بدتر شخص وہ نکل جاوے تو میں نکل جاؤں گا. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اسی توازو نے تو مالک کو دلوں کا مالک بنا رکھا ہے. تو حقیقت میں ایسا سمجھتی تھی کہ میں ان سے بہتر نہیں ہوں. اب سوال یہ کہ ایسا کیسے ہوگا؟ تو آپ بھی اگر وہ محنت کریں گے جو انہوں نے کی، تزکیہ کی، اور جب تکبر نکل جائے گا اور توازو آ جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ اس لائن کی ہم نے محنت نہیں کی ہے. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تو یہ تو اگر تو یہ تو کسی اور کو ہم خطاب کر رہے ہیں، اور اس کو اگر میں اپنے اوپر لے آؤں تو میں، کہ میں کو اتنا مٹا کہ میں نہ رہے. میں ہوتا ہے نا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کہ کتنے دعوے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا.
اللہ کے فضل سے میں نے کیا، اتنا تو کہو بھائی، اللہ کے فضل سے اللہ نے کروایا، تو کوئی اتنا میٹا. فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، انا میں، اور شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر، میں اللہ کو بالکل ناپسند. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کوئی چاہت؟ پوچھتے ہیں ہم بھی لوسا کا آئے ہیں، یونس بھائی سے ملاقات ہوگی تو کہیں گے کہ کوئی ضرورت ہو تو کہنا، کوئی چاہت ہو تو کہنا. کسی کے گھر جائیں گے، دسترخوان کی سب چیزیں رکھی ہوئی ہوں گی تو کہیں گے کہ کسی اور چیز کی ضرورت، کوئی چاہت. تو ہمیں جب کوئی پوچھتا ہے کہ کوئی چاہت، تو ہمارا تعلق چونکہ دنیا سے ہے اس لیے دنیاوی اعتبار سے کہیں گے کہ ہاں بھائی پانی لے آؤ، کافی لے آؤ. اور ان کا ذہن دینی تھا، تو ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت کوئی چاہت، کوئی تقاضا؟ تو انہوں نے شعر پڑھا، میرے دل کا کوئی تقاضا نہیں ہے، میرے دل کا کوئی تقاضا نہیں ہے. دوسری تو کوئی چاہت نہیں اور کوئی تقاضا نہیں، ایک ہی ہے، میرے دل کا کوئی تقاضا نہیں ہے، میں اپنی انا کی فنا چاہتا ہوں. میری انا جو ہے یہ فنا ہو جائے، بس اتنا چاہتا ہوں میں، اور کچھ نہیں چاہتا. انا میں فنا ہو جائے میرے بھائیو. مدرسے میں محتمم کے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ مدرسہ میں چلا رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس سے بڑی ناکامی محتمم کی کوئی نہیں. مدرسہ کتنا ہی ترقی کیوں نہ کر جا رہے ہیں، لیکن محتمم اگر ایسا سمجھتا رہے کہ میں مدرسہ چلا، اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں. مسجد کا متولی یہ سمجھے کہ اس مسجد کی ترقی میں میرا دخل ہے، میں نے، اس سے بڑھ کر ناکامی کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر ناکامی کوئی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں تو زبان پر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. جہاں کہیں جاتے تھے کسی بھی ایکسپیڈیشن کے لیے اور واپس لوٹتے تھے جنگ سے فارغ ہونے کے بعد، تو مدینہ منورہ کے قریب آتے تھے تو سب صحابہ سن سکے، اس طرح آپ زور سے پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جو یکتا ہے. ونصر عبدہ، اسی نے اپنے بندے کی مدد کی. یہ نہیں کہ میں سید المرسلین، میری برکت سے یہ ہوا، میرے نہ. ونصر عبدہ، اسی نے اپنے بندے کی مدد کی. وانجز وعدہ، اسی نے اپنے وعدے کو پورا کیا. وہزم الاحزاب وحدہ، اور کوالیشن کو اسی نے شکست دی، تاکہ صحابہ کے دلوں میں بات بیٹھ جائے میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے نہیں، نہیں اللہ نے کیا، اللہ نے، اللہ نے کیا، اللہ نے کیا. اللہ کرتا ہے، اگر بطور سبب کے مجھے استعمال کر لیا تو اس کا کرم ہے، اللہ کو تو یہ کام انجام دینا ہی تھا. وہ مجھے استعمال کر لیتے، اسماعیل کو، احمد کو، ابراہیم کو، کسی کو بھی استعمال کر لیتے، کرم اس کا ہوا کہ ان سب کو چھوڑ کر اس نے مجھے استعمال کر لیا. تو کوئی اتنا میٹا، تو یہ تو کا مانا میں، یہ تو کوئی اتنا میٹا کہ تو نہ رہے، یعنی اتنا میٹا تو کو، یعنی دل دماغ سے اتنا نکال دے کہ تو کچھ کر سکتا ہے کہ تیرے ذہن میں یہ خیال ہی نہ آئے کہ میں نے کچھ کیا. تو کو اتنا مٹا کہ تو، یہ تو کا لفظ ہی نہ رہے. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. ہستی وجود کو کہتے ہیں. تیرے ایگزسٹنس کو مٹا دے، تیرے وجود کو مٹا دے، اور اتنا مٹا دے، اتنا مٹا دے کہ وجود تو ختم ہو جائے مگر وجود کی کوئی نشانی بھی باقی نہ رہے. بھائی بکری کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس کی کھال جو ہے وہ کسی غریب آدمی کو دے دی، مونڈی پائے بھی تقسیم کر دیے، اور گوشت کے ٹکڑے کر کے گوشت بھی تقسیم کر دیا، اور وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے. لیکن وہاں سے جو بھی گزرے گا اسے پتا چلے گا کہ یہاں جانور ذبح ہوا ہے، اسی کا بھی خون ہے، بدبو ہے، اس کے نشانات ہیں. لیکن اگر اس کو بھی آپ دھو ڈالیں اور وہاں سے کوئی بھی گزرے گا اسے پتا بھی نہیں چلے گا، نہ رنگ ہے نہ بو ہے. تو کہ تو کو اتنا مٹا دے کہ تو ختم ہو جائے مگر تو کا رنگ بھی باقی نہ رہے اور اس کی بو بھی باقی نہ رہے. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. ہوں میں اتنا کمال پیدا کر، اللہ ہوں،
ہو میں اتنا کمال پیدا کر، ہو میں اتنا کمال پیدا کر، یہ تو دل میں ہوتا ہے، اور ہو کے ذریعے جب پمپ کریں گے تو ایک طرف سے تو نکلے گا اور ہو اندر داخل ہوگا. یہ وائڈ اگر رہے گی تو اس میں تو ہوگا، اور وائڈ تو لازم ہی ہے، یا تو کرسی پہ میں بیٹھوں، کرسی سے میں اٹھ جاؤں گا تو وہاں ہوا آ جائے گی، خالی نہیں رہے گی جگہ. یا تو انجینئر پر بیٹھیں گے، وکیل صاحب بیٹھیں گے، امیر صاحب بیٹھیں گے، لیکن اگر میں بیٹھ گیا تو اب اس جگہ کے اوپر کوئی نہیں آ سکتا. تو یہ تو اندر رہے گا، تو کو نکالو اور تو کی جگہ پہ ہو کو داخل کرو، ہو اللہ کو. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، ہو میں اتنا کمال پیدا کر. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو. یہ کون سا ذکر؟ وہ دوا والا ذکر، دوا والا ذکر. اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ دل کی جتنی کیفیات ہیں، یعنی جتنی بیماریاں ہیں، ان سب کے اوپر اللہ کا ذکر غالب آ جائے. دل کی ساری کیفیات پر اللہ کے ذکر کی کیفیت غالب آ جائے. اب اندر جہاں گئی دیکھو، بس ہو اللہ، ہو اللہ، اللہ ہی اللہ. اب دل اذا سلوحت سلوحل جسد کلہ، دل ذاکر ہے، دل میں اللہ ہے، تو آنکھ سے اسے اللہ نظر آئے گا کہ اللہ کر رہا ہے، کان سے اسے اللہ ہی سنائی دے گا. اب جہاں کہیں دیکھے گا تو اسے ایسا ہی نظر آئے گا کہ اللہ کر رہا ہے. میں نے کیا نہیں، اللہ نے کروایا، اللہ نے کروایا، اللہ نے کروایا. کوئی نظر آئے گا اللہ بلوا رہا ہے، اللہ نے اسے یہ صلاحیتیں دی ہیں. کسی جگہ باغ میں جائے گا، اللہ نے کتنا خوبصورت پھول بنایا ہے، اللہ نے کتنا خوبصورت درخت بنایا ہے، اللہ نے کتنی خوبصورت نہر کو جائے، اللہ ہر جگہ اللہ نظر آئے گا. تیرا آئینہ عالم رنگ بو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، گلستان میں باغ میں گیا اور گل کو دیکھا، پھول کو. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، پھول کو دیکھا، اور پھول کے الگ الگ رنگ تھے، الگ الگ خوشبو، لیکن میں نے جس پھول کے رنگ کو دیکھا مجھے اس میں تیرا ہی رنگ نظر آیا، اور جس خوشبو کو سونگا اس میں مجھے تیری ہی مہک محسوس ہوئی. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری سی ہی رنگت، تیری سی ہی بو ہے. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، ہو میں اتنا کمال پیدا کر، ہو میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے، ہو رہے اللہ میں. بس دل دھڑکے، دل دھڑکے تو اللہ 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 ہی اللہ ہی اللہ ہو اندر دل میں. تو کسی کو بھی میرے بھائیو حقارت کی نظر سے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. اور اگر یہ بیماری ہے، اس کا علاج کراؤ اپنے مشائخ کے پاس، اپنے مشائخ کے پاس اس کا علاج کراؤ. صرف بیعت ہو جانا کافی نہیں ہے، یہ ایک شوق ہے، شوق. دیکھا دیکھی بیعت ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی یہ جو بڑائی ہے نا، اسے بڑھانے کے لیے بیعت ہوتے ہیں. بہت باریک بات عرض کر رہا ہوں، یہ بڑائی جو ہے اسے بڑھانے کے لیے بیعت ہوتے ہیں، کہ پہلے تو بڑے تھے، اب بڑے شیخ کے مرید تو اور بڑے ہو گئے، تاکہ ایسا کہہ سکے کہ فلاں بزرگ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. اسی وجہ سے کچھ لوگوں کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے شیخ کے ساتھ اور 10 بزرگوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور اسلام میں اپنے شیخ سے کراتے ہیں نہ ان 10 میں سے کسی سے، وہ اپنا سی وی بناتے رہتے ہیں کہ اس بزرگ سے بھی ہمارا تعلق، اس بزرگ سے بھی ہمارا تعلق، اس بزرگ سے بھی ہمارا تعلق، اس بزرگ. یہ سارے تعلقات توازن لانے کے لیے نہیں، تکبر کو بڑھانے کے لیے. بیعت جو ہوا جاتا ہے، بیعت وہ تو روحانی اور باطنی امراض کو صاف کرنے کے لیے. اور وہ ہوگا کیسے کہ جس کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دیا ہے اس کے ساتھ اطلاع اور اتباع کا معاملہ کرے کہ حضرت بیماری ہے، بیماری تکبر ہے. پروفیسر صاحب سے گزشتہ کل بات ہو رہی تھی اور پروفیسر صاحب حق پر تھے، لیکن چونکہ وہاں 10 آدمی اور کھڑے تھے اس لیے مجھے اپنی ناک کٹتی ہوئی نظر آئی، تو مجھے پتا تھا کہ پروفیسر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے خیال آئے کہ میں ایک عالم، لوگ مجھے عزت سے دیکھتے ہیں، اور اگر میں نے کہا کہ پروفیسر صاحب میری غلطی ہو گئی معاف کیجئے، تو میری حیثیت ہی کیا رہے گی؟ تو میں لڑا پروفیسر صاحب سے اور دبا دیا پروفیسر صاحب کو اپنی حیثیت کی وجہ سے. اپنے شیخ کو بتاؤ کہ ایسا کل ہوا، تاکہ شیخ علاج بتائے، شیخ دوا بتلائے. اس لیے کہ مرنے سے پہلے پہلے میرے بھائیوں اپنی ان بیماریوں سے نجات پا لینا بہت ضروری ہے. اطلاع اور اتباع، اپنے شیخ کو اپنے حالات بتاؤ، اور دونوں حالات بتلاؤ، اچھے بھی اور برے بھی. اس لیے کہ کبھی کبھی اچھے حالات جو ہمارے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں اچھے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی اچھے نظر آتے ہیں مگر ہوتے برے ہیں، وہ شیخ جانتا ہے. اچھے حالات بھی بتلاؤ، برے بھی بتلاؤ. اچھا خواب نظر آئے وہ بھی بتلاؤ، برا خواب آیا وہ بھی بتلاؤ. ذکر کرتے ہوئے دل میں بہت اچھی حالت لگ رہی ہے وہ بھی بتلاؤ، اور ذکر کرتے ہوئے وسوسے آ رہے ہیں وہ بھی بتلاؤ. تہجد کی توفیق مل رہی ہے وہ بھی بتلاؤ، اور بد نظری ہو رہی ہے وہ بھی بتلاؤ. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت سے مرید ایسے ہوتے ہیں جو اپنے شیخ کو رنگین حالات تو بتلاتے ہیں، سنگین حالت نہیں بتلاتے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو رنگین حالت بتلاتے ہیں یا سنگین؟ سنگین بتلاتے ہیں. رات کو اچھی طرح نیند آ جاتی ہے مگر دن کو کھانا نہیں کھایا جاتا، تو ڈاکٹر کو یہ بتلاتے ہیں کہ نیند بہت اچھی طرح آ جاتی ہے، یا یہ بتلاتے ہیں کہ کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے. سنگین حالت بتلاؤ. اگر میرے بھائیو ہمارے دلوں میں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ان سنگین حالات کی وجہ سے میرا ایمان خطرے میں ہے، میرا حسن خاتمہ خطرے میں ہے، میری قبر خطرے میں ہے، میرا حشر خطرے میں ہے، حساب کے وقت بہت مشکل ہوگا، پل صراط کا معاملہ گڑبڑ ہے، تو ہم اپنے شیخ تو کیا پوری دنیا کے سامنے اپنے احوال پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور جو کچھ ہم چھپا رہے ہیں، ان میں سے کسی چیز کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہی نہیں ہونے والی، یوں ہی ہم گزر جائیں گے. اطلاع اور اتباع، اپنے شیخ کو میرے بھائیوں بتلاؤ. بیعت تو ماشاءاللہ آپ میں سے اکثر ہو گئے ہیں، اکثر لوگ بیعت ہو جاتے ہیں، اور میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے. یہ اللہ کو آپ نے جو توفیق دی ہے کہ آپ نے کسی کو اپنا شیخ منتخب کر لیا. جو حضرات دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھتے ہیں ان میں بھی آپ کو شاید ہی کوئی ملے گا جو کسی شیخ سے بیعت نہیں ہوگا. جو مدارس سے تعلق رکھتے ہیں شاید ہی کوئی آپ کو ملے گا جو شیخ سے بیعت نہیں ہے، اور خانقاہ والے تو بیٹھے ہی. یہ بہت اچھا قدم آپ نے اٹھایا، لیکن اب اپنے آپ کو اصلاح کے لیے اس شیخ سے وابستہ کرو، اپنے حالات بتلاؤ، اور انہوں نے جو آپ کو معمولات بتلائے ہیں ان معمولات کو کرو، دھیرے دھیرے کرو. اگر ایک گھنٹے کے معمولات نہیں ہو سکتے تو آدھے گھنٹے کے تو کرو، آدھے گھنٹے کے نہیں تو 15 منٹ، کہیں سے تو شروع کرو، کچھ تو کرو. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. مالا یزرف کل لوہ لا یزرف کل لوہ عربی میں کہتے ہیں. جتنا ہو سکے کرو. اگر میں عبدالستار بھائی کے پاس جاؤں اور کہوں کہ $1,00,000 کی مجھے ضرورت ہے، مسافر ہوں، انگلینڈ جا کر کے بھیج دوں گا، قرض دو، اور ان کے پاس 1,000 ہے. اب 1,00,000 کی ضرورت اور ہے صرف 1,000، تعلق ہے ان کا مجھ سے، کیا کہیں گے یہ کہ کاش کہ میرے پاس 1,00,000 ہوتے. لیکن بہت مجھے افسوس ہے کہ آپ کی تکلیف کے وقت میں کام نہیں آ سکتا، لیکن کم سے کم اتنا تو لے جاؤ. یعنی مطلب ہے کہ 1% تو لے جاؤ آپ، کتنا کم. لیکن وہ ایسا نہیں کہیں گے کہ بھئی ان کو 1,00,000 کی ضرورت ہے اور میرے پاس 1,000 ہی ہے تو رہنا نہیں، سمجھے گی کہ بھئی چلو 1,000 تو میں دے دوں جتنا کر سکوں. تو آپ کو اگر شیخ نے یہ کہا ہے کہ 1,000 مرتبہ درود پاک پڑھو، تو 1,000 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ، مگر کہیں سے تو شروع کرو، اور پھر اپنے شیخ کو بتلاؤ کہ حضرت میرے لیے دعا کرے، میری رہنمائی فرمائے، آپ نے جو مجھے کہا ہے وہ میں نہیں کر پا رہا ہوں. زندگی میں دین نال ایک تختی یاد کرنے کے لیے آپ اپنے بچے کے لیے ایک استاد مقرر کرتے ہیں، ایک تختی کے لیے. الف با تا سا سیکھنے کے لیے اگر استاد کی ضرورت ہے، تو اپنے دل کو اللہ کی یاد سے منور کرنے کے لیے استاد کی کیوں ضرورت نہیں ہوگی؟ یہ بیعت جو ہوتے ہیں، یہ پیر جو بناتے ہیں، یہ استاد ہے. استاد کس چیز کا؟ ہمارے دل کو اللہ کی یاد سے منور کرنے کے لیے. اور جب دل اللہ کی یاد سے منور ہو جاتا ہے، پھر کسی کی ضرورت نہیں، پھر اللہ خود رہنمائی فرماتے ہیں. ہمیں میرے بھائیو اپنی پوری زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ کتنا دین ہماری زندگی میں آیا ہے. صرف نمازیں ہیں، صرف زکات ہیں، صرف روزے ہیں، بد نظری میں ہم مبتلا، گھروں میں ٹی وی ویڈیو، بے پردگی عام، کتنے بڑے بڑے گناہوں میں ہم مبتلا، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، راستے میں چلتے چلتے ریمارکس ایسے کرتے ہیں جس سے اس کا دل چھلنی ہو جاتا ہے، بڑے بڑے گناہ ہماری زندگیوں میں اتنی اچھائیاں نہیں ہیں جتنی برائیاں ہیں میرے بھائیوں. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے، دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. اصلاح کراؤ، اپنی تعلق پیدا کرو اپنے مشائق کے ساتھ، اور جن لوگوں کے پاس مشائق نہیں انہیں اپنے آپ کو مشائق سے وابستہ کرو. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، دھیرے دھیرے آگے بڑھو، آگے بڑھو دھیرے دھیرے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بڑائی ہے، بڑائی بہت بری چیز، بہت بری چیز، اور جب یہ دل میں ہوتی ہے تو آپ کتنی ہی توازو اختیار کرو، کتنی ہی توازو اختیار کرو، وہ توازو ہو کبر ہی ہوگا، کبر ہی ہوگا وہ. اس لیے کہ اندر کبر ہو اور زبان پر توازو آئے، ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت حقیر، بہت فقیر، اس کے پیچھے نیت یہی ہوگی کہ میں ایسا کہوں گا تو یہ لوگ میری بہت تعریف کریں گے کہ اتنے بڑے مولانا حدیث پڑھاتے ہیں، اتنا اچھا بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں بالکل حقیر، تعریف ہوگی. لیکن اندر اگر توازو ہے تو حقیقت میں وہ ایسا سمجھے گا کہ میں کچھ نہیں ہوں، حقیقت میں ایسا میں کچھ نہیں ہوں. اور جب بندہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، یہی اس کی عزت ہے، یہی ہے میرا اعزاز. ایک شاعر کہتا ہے، یہی ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تو میں زبان سے یہ نکل گیا، یبن السودا، ایک کالی عورت کے بیٹے، ایک کالی عورت کے بیٹے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت دکھ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی. اور اس زمانے میں شکایت کی دو وجہیں ہوتی تھیں. ایک وجہ تو یہ ہوتی تھی کہ یہ جو دل دکھا ہے تو اپنے حضرت کے سامنے جب میں بول دوں گا تو دل میرا ہلکا ہو جائے گا، حضرت مجھے پیار کر لیں گے، حضرت مجھ سے کہیں گے کہ کوئی حرج نہیں، اس میں کیا ہو گیا، اس نے ایسا کہا، میری نظر میں تو بہت محبوب ہے، تو دل میرا ہلکا ہو جائے گا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اپنے بھائی کی خیر خواہی، کہ اس کی زبان سے یہ الفاظ جو نکلے ہیں یہ برے ہیں، اس کی زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلنے چاہیے تھے، تو حضرت کو کہوں تاکہ حضرت اس کی اصلاح فرما دے. یہ شکایت کا مقصود یہ ہوتا تھا. اسی لیے اس زمانے کے لوگ جب شکایت کے بعد ان کو بلایا جاتا تھا تو حدیث کی کتابوں میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جس میں ایک نے دوسرے کی شکایت کی اور پھر دوسرے کو بلایا گیا اور اصلاح ہوئی. کہیں ایسا نہیں ملتا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ تو نے میری شکایت کر دی، کہیں نہیں ملتا. وہ خوش ہوتے تھے اور شکریہ ادا کرتے تھے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ خیر خواہی ہے. بلاؤ ابو ذر کو، بلاؤ ابو ذر. ایرتہو بامہ، تو نے بلال کو اس کی ماں کا نام لے کر آر دلائی، ابو ذر. اور ابو ذر کون ہے؟ زاہد الامت. ہر صحابی کی خصوصیت ہوتی ہے، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان میں جو زہد تھا وہ کسی میں نہیں تھا. دنیا سے بے رغبتی کتنی تھی آپ حیران ہو جائیں گے. ان کا مسلک یہ تھا، ان کا اپنا مسلک یہ تھا کہ 24 آور میں، 24 گھنٹے میں خود کو اور خود کی فیملی کو جتنے پروویژن کی ضرورت ہے اس سے زیادہ اپنے پاس باقی رکھنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر مجھے کسی نے 1,00,000 پاؤنڈ کا ہدیہ دے دیا، تو آج پورا دن ضرورت کتنی پڑنے والی ہے؟ کہ $100 میں کام ہو جائے گا. تو اب رات کو سونے سے پہلے 100 کو نکال کر باقی 1,00,000 جو ہے وہ خرچ کر دینے کے. اگر نہ خرچ کرے تو وہ ویسا ہی گنہگار ہے جیسے زکات نہ نکالنے والا. اور بڑے بڑے صحابہ سے اس پر وہ مناظرہ کرتے تھے، لڑتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو ایک مرتبہ انہوں نے ڈنڈا اٹھا لیا،
اتنے بڑے صحابی، اتنے بڑے صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی ان سے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. بہت غور سے سننے کی یہ بات ہے میرے بھائیو. اَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ، تم نے آر دلائی. دیکھو کیا پتا چلا اس سے کہ یک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. حضرت بلال سچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھروسہ تھا، لیکن پھر ان کو پوچھا، جو شکایت پہنچی تھی کنفرم کی. اَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ، اسلامی تعلیمات کو میرے بھائیو اپنی زندگیوں میں لاؤ. یہ جو صاحب میرے کان میں احمد کی، محمد کی، ابراہیم کی غیبت کر رہا ہے کہ اس نے تمہارے بارے میں ایسا کہا ہے، وہ تمہارے بارے میں ایسا خیال کرتا ہے، یہ نہ میرا دوست ہے نہ احمد کا دوست ہے، یہ ہم دونوں کا دشمن ہے. یہ جتنے ہمارے آپس کے جھگڑے ہیں ان کو ختم کرنا ہو تو ایک آسان علاج بتا کے جاؤں لوساکا والوں کو، جو بھی آ کر کے ایسا کہے تو اس کو کہو کہ ذرا ٹھہر جاؤ، میں احمد کو ابھی بلا رہا ہوں، ٹھہر جاؤ، بہت اچھا کیا کہ آپ نے مجھے کہا، ابھی ہم اس کی خبر لیتے ہیں. اس لیے کہ جو بھی آپ کو ایسی خبر دے گا وہ ایسا ہی کہے گا. دیکھو ایک بات کہتا ہوں، مگر میرا نام نہیں آنا چاہیے. وہ میرا نام اسی لیے نہیں آنا چاہیے کہ وہ ہے ہی نہیں وہ بات. تو ہم اپنے دوست کو دشمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اس دشمن کی بات کی وجہ سے. دشمن کو دوست سمجھا اور اس کی بات سن کر دوست کو دشمن سمجھ لیا، اور دل میں ایک ہم نے حجاب پیدا کر لیا کہ نہیں، محمد ادریس مجھے دکھاتے کچھ اور ہیں اور پیچھے سے کچھ اور ہیں. بھئی کیسے پتا چلا فلاں نے کہا؟ پوچھو محمد ادریس کو کہ بھئی ایسی خبر مجھے ملی ہے، کیا صحیح ہے؟ اور سب سے آسان یہ جو جھگڑے ختم کرنا ہو، ذرا ٹھہر جاؤ، میں ہم ان کو بلا دیتے ہیں. ہمارے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس کوئی بھی حضرت کے مریدین متعلقین میں سے کسی کی شکایت لے کر آتا تھا تو حضرت کہتے تھے تم غلط کہہ رہے ہو، وہ میرا مرید ہے، میں اسے تم سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں. کوئی بھی آتا تھا اس طرح کارڈ ہی ڈالتے تھے. صحیح ہوتا تھا تو بھی کسی کو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہنے کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کو کہہ رہے ہیں، پاکیزہ نفوس کو، صحابہ کو کیا فرماتے ہیں کہ تم کسی کی شکایت لے کر میرے پاس مت آیا کرو، اس لیے کہ میں دنیا سے ہر ایک سے صاف دل ہو کر جانا چاہتا ہوں، اور تم اگر کسی کی شکایت لے کر آؤ گے تو میرے دل میں میل آ جائے گا. تو بلا لیا فوراً ابو ذر کو، حضرت بلال وہی ہے، فوراً ابو ذر کو بلا لیا. اور حضرت بلال نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں میرے سامنے نہیں، شکایت ہے بات. اَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ، تم نے آر دلائی اس کی ماں کی وجہ سے. کہا کہ جی ہاں، سچ بولتے تھے، جی ہاں میری غلطی ہو گئی. اب آگے والا جملہ جو ہے وہ اصل ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مَا حَسِبْتُ انہ بقی فی صدر کا شیء من الجاہلیت. یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے، مدینہ منورہ کا. ما حسیب، تو مجھے یہ گمان نہیں تھا تیرے بارے میں ابو ذر کہ تیرے دل میں زمانے جاہلیت کی جو روحانی بیماریاں تھیں، جن میں سے ایک بیماری یہ تھی کہ کالے لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے اور خود کو بڑا. میں نہیں سمجھتا تھا کہ تیرے دل میں زمانے جاہلیت کی بیماریوں میں سے کچھ بھی روگ باقی رہا ہوگا، میں یہ نہیں سمجھتا تھا. سالکین خاص طور پہ توجہ فرمائے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ سید المرسلین، سید المرسلین. وہ بھی عالم غیب نہیں، وہ بھی مرید کی دل کی حالت کو نہیں جان سکتے جب تک اللہ نہیں بتلاتا. فرماتے ہیں کہ تیرے دل میں تو جاہلیت کے روگوں میں سے ایک روگ ہے، روگ کہ میں بڑا اور یہ کالا آدمی مجھ سے حقیر. اور میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تو مسلمان ہو گیا ہے، زاہد امت ہے، تیرے اندر تو یہ چیز ہوگی ہی نہیں،
مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ تیرے اندر یہ ہے. انہیں پتا نہ پیر کو پتا. پتا کب چلا؟ جب ان کی حالت پیر کے سامنے آئی. حالت حضرت بلال نے حالت بتائی کہ اس نے مجھے کہا ابن سودا. یہ جب حالت بیان کی تو پتا چلا کہ دل کے اندر یہ ہے. اب یہ بیماری سامنے جب آ گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں سے تو ہر ایک ولایت کے مقام سے بھی اونچے مقام پر تھا. انہیں تو شیخ کو پوچھنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی تھی کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے. ایک ڈاکٹر اگر ایم آر آئی اسکین کر کے ایکس رے کر کے دوسرے ڈاکٹر کو یہ کہے کہ تمہیں یہ بیماری ہے تو وہ ڈاکٹر تو خود ہی اپنی علاج کو تجویز کر سکتا ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ سمجھ گئے کہ او ہو میرے اندر تو تکبر ہے. اور وہ تو خود شیخ تھے حضرت ابو ذر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے شیخ مگر سارے صحابہ بھی شیخ تھے. وہ فوراً سمجھ گئے کہ اس کا علاج کیا ہے. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر تشریف لے گئے اتنا کہہ کر. اسے کہ آپ بھی جانتے تھے کہ یہ اس قابل ہے کہ خود ہی علاج کر لے گا. اتنا بتلا دیا کہ بیماری کیا ہے, بیماری کی تشخیص کر دی اور اٹھ کر چلے گئے. اب وہاں تو مجمع اکٹھا ہو گیا تھا چونکہ دو آدمی لڑے تھے. جب چلے گئے تو پورے مجمع کے سامنے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹ گئے اور زمین پر لیٹ کر یہ کہا کہ یہ بلال تمہارے کالے رنگ کی وجہ سے میں نے تمہیں حکارت کی نظر سے دیکھا. انسان کے جسم میں سب سے گھٹیا چیز جو ہے وہ پاؤں ہے اور سب سے اشرف چیز سر ہے. تو یہ میرا سر لیٹ گئے, یہ میرا سر, اس گال کے اوپر رخسار کے اوپر ان سب کے سامنے تم اپنا پاؤں رکھو تاکہ یہ دماغ کے اندر جو تکبر کا خناس ہے اس کا ازالہ ہو جائے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سفید رنگ کے تھے, گورے تھے, اور بلال رضی اللہ عنہ کالے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ عرب تھے اور وہ حبشی. نسب کے اعتبار سے ابو ذر عالی, اور حضرت بلال کا تو نسب بھی پتہ نہیں کسی کو معلوم ہوگا یا نہیں. حضرت بلال بھی صحابی تھے. کہا کہ میرے بھائی بس معاملہ ختم ہو گیا. کہا کہ نہ تم نے مجھے معاف کر دیا, اس سے میری غلطی تو معاف ہو گئی لیکن اندر جو تکبر ہے وہ نہیں نکلے گا. اندر کے تکبر کو نکالنے کے لیے تو علاج ضروری ہے, اور علاج یہی ہے کہ میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں جب تک کہ تو اپنا پاؤں میرے گال پر نہ رکھے. اور حضرت بلال کو مجبور کیا, سب کے سامنے حضرت بلال نے ان کے رخسار کے اوپر اپنا پاؤں رکھا. دماغ کا علاج ہوا, دل سے تکبر نکلا, تب جا کر کے ان کو تسلی ہوئی. میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ میرے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ کسی کو اپنا عیب نظر آ جائے. یہ عیب بہت مخفی ہوتے ہیں, پوری دنیا کو نظر آتا ہے کہ یہ بہت بولنے والا ہے مگر خود کو یہ احساس نہیں ہوتا. پوری دنیا کو نظر آتا ہے کہ یہ ہر وقت اپنی بڑائی ہی بیان کرتا رہتا ہے کہ میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں. اسے بیچارے کو خود کو نظر نہیں آتا. پوری دنیا کو نظر آتا ہے کہ بستی میں سب سے زیادہ کنجوس یہ ہے مگر اسے نظر نہیں آتا. وہ ایسا ہی سمجھتا ہے کہ میں بہت سخی ہوں, میں کہاں کنجوس ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں, اصل بات یہاں سے چلی تھی کہ بہت سی ایسی نعمتیں ہماری زندگیوں میں ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں نظر ہی نہیں آتی, ہمیں نظر ہی نہیں آتی, ہمیں نظر ہی نہیں آتی. اور میں یہ بات کر رہا تھا اس پر سے شکر پر آیا تھا, شکر پر کہ میں نے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ پر ایک مرتبہ خط لکھا اور اس پر سے میں نے یہ کہا تھا کہ شیخ عالم غیب نہیں ہوتا, ہمیں بتلانا پڑتا ہے. تو کبھی کبھی ہم بہت اچھی حالت ان پر لکھتے ہیں ایسا سمجھ کر کہ بہت اچھی میری دینی حالت ہے اور وہاں سے کوئی کمپلیمنٹ آئے گا, ایسا ہوتا ہے. اور لکھتے ہیں اچھی حالت اور وہ بیماری ہوتی ہے یا اس میں کوئی کمی ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ہم ایسا سوچتے ہیں کہ یہ میری بہت بری حالت ہے وہ لکھتے ہیں, ادھر سے کمپلیمنٹ آتی ہے. کبھی بری حالت ہوتی ہے تو پکڑ ہوتی ہے, اچھی حالت ہوتی ہے کمپلیمنٹ. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اپنے شیخ کے سامنے اپنی حالت اس لیے لکھنی ہے
تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے. میں نے اپنے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ایک مرتبہ خط لکھا, یہ دوسرا خط لکھا, اور خط میں نے لکھا اس وقت کچھ حالات ایسے تھے کہ اسلامک دعوی اکیڈمی کا ابتدائی مرحلہ تھا, اور کوئی بھی ادارہ اپنے ابتدائی مراحل میں جو ہوتا ہے وہ حالات سے گزرتا ہے, اور ابتدا میں جو بھی ادارے اور جو بھی اشخاص, جو بھی جماعتیں, جو بھی کام کرنے والے حالات سے گزرتے ہیں یہ نسبت نبوی ہے, یہ بہت اچھی علامت ہے. شروع میں حالات سے گزرے تو کچھ حالات سے گزر رہا تھا. حجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 1997 میں میرا تعلق پیدا ہوا. 91 میں اسلامک دعوی اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا. 97 میں حجی صاحب سے میرا تعلق ہوا, اور حجی صاحب سے تعلق کے بعد کچھ برکت ایسی ہوئی کہ کاموں میں بہت سہولت شروع ہو گئی, اور اللہ جزائے خیر دے, بہت شفقت فرمائی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت شفقت فرمائی. اس وقت میری طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہی ہے, میں علیل چل رہا ہوں, مینٹل اور فزیکل ایگزوسٹن مجھے ہو جاتا ہے. آپ دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے. تو اس کی وجہ سے یہ ساؤتھ افریقہ کا جو میرا ارادہ تھا, میں نے ان کو خط لکھ دیا کہ میری حالت ایسی ہے کہ میرے لیے آنا مناسب نہیں ہے, انپریڈکٹیبل حالت ہے میری. تو جس مدرسے میں مجھے بخاری شریف کے ختم کے لیے جانا تھا ان کا تعلق حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا, یہ مجھے پتا نہیں تھا, اور ابھی ان کا تعلق جو ہے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سے ہے. تو فون پر ان کی گفتگو ہوئی, اور جب گفتگو ہوئی تو علیق سلیق کے بعد انہوں نے ایسا کہا ہوگا کہ بھائی سلیم بھی بیمار چل رہا ہے, دعا فرمائے. تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ ہمارے بخاری کے ختم کے لیے آنے والا تھا, مگر اس نے منع کیا کہ میں نہیں آ سکتا. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے صاحبزادے بھائی جان جو ہمارے لیے محترم ہیں, اس لیے کہ ہمارے شیخ کے بیٹے ہیں, اور شیخ کے ہمارے اوپر احسان ہوتے ہیں, بہت احسان. روحانی تحفہ جس سے ملے اس سے بڑھ کر کیا احسان ہو سکتا ہے, روحانیت ملے, ہماری بیماریوں کا علاج جو کرے. تو انہوں نے وہاں سے کہا ان محتمیم صاحب کو کہ فون کر کے کہو کہ سکھر سے بھائی جان سفارش کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم آؤ سعودی افریقہ. تو ہمارے شیخ کا ہم پر اتنا زیادہ احسان ہے کہ اس احسان کی وجہ سے ہم ان کے بیٹے کی بات کو ٹھکرا نہ سکے, اور ہم نے ہمارے ارادے کو ملتوی کیا, ارادے کو بدلا, اور بدل کر ہم نے سفر کیا. بہت احسان حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو 97 میں جب تعلقات پیدا ہوئے حاجی صاحب سے, اور میری طبیعت ہمیشہ یہ رہی, ہمیشہ بچپن سے جب سے کچھ سوجھ بوجھ ہوئی کہ میں اپنے بزرگوں کے سامنے کسی کی شکایت نہیں کرتا. ہوتا ہے نا کوئی آپ کو بہت تنگ کرے تو آدمی شکایت کرتا ہے کہ حضرت میں یہ کام کر رہا ہوں اور فلاں آدمی مجھے تنگ کر رہا ہے. میں نے کبھی شکایت نہیں کی, کبھی گفتگو, ہمیشہ اچھی باتیں کی کہ ایسا کام ہو رہا ہے, ایسا کام ہو رہا ہے, کچھ دشواری اشارہ کی نہ کچھ نہیں. اور میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اگر ان کے سامنے احمد کی, ابراہیم کی, اسماعیل کی شکایت کریں گے تو دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی, یا تو ان کے ذہن میں میرے بارے میں برائی آئے گی کہ یار یہ آدمی برا ہے, ہر ایک کی برائی کرتا رہتا ہے, اور میرے بزرگ میرے شیخ کے دل میں میرے بارے میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یار یہ آدمی برا ہے, اچھا نہیں ہے یہ, اس لیے کہ یہ کسی کی اچھائی بیان نہیں کر سکتا, یہ ہر ایک کی برائی ہی بیان کرتا رہتا. یا یہ کہ انہوں نے اگر میری بات مان لی تو اس کے بارے میں ان کے دل میں تکلیف ہوگی کہ یہ میرے مرید کو ستا رہا ہے, وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو یا تو میرے لیے اچھا نہیں, ہم کیوں شکایت کریں, میں کبھی شکایت نہیں کرتا, مگر میں جب حالات سے گزرتا تھا اور بہت تنگ ہو جاتا تھا, حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر میں فون کرتا تھا, اطلاع اتباع, اور ایسی بھی محبت بہت زیادہ تھی, میرا دل چاہتا تھا کہ آواز سنوں تو فون کرتا, اور جب بہت تنگ دل ہو جاتا تھا حالات کی وجہ سے, لوگوں کی مخالفتوں کی وجہ سے, تو ایسے ہی دل کو سکون پہنچانے کے لیے میں فون کرتا تھا. لیکن جب تنگ دل ہو کر فون کرتا تھا تو میں کہتا کچھ نہیں تھا, مگر ہمیشہ یہ حضرت فرماتے تھے مجھ سے, ایسا فرماتے تھے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے بالکل مت دیکھو, بالکل مت دیکھو بیٹا, تم اپنا کام کرتے چلے جاؤ, لیسٹر کی گلی گلی محمد فاروق کی نظر میں ہے, میں سکھر میں بیٹھ کر پورے لیسٹر کو دیکھ رہا ہوں. یعنی مجھے تسلی دیتے تھے, لیسٹر کی گلی گلی محمد فاروق کی نظروں کے سامنے ہے, میں سکھر میں بیٹھ کر پوری لیسٹر پر میری نظر ہے, تم ادھر ادھر مت دیکھو, میں نمٹ لوں گا ان سے, میں کچھ بولتا نہیں تھا.
احسانات ہوتے ہیں شیخ. اب شیخ سے تعلق جوڑ کر کے تو دیکھو, ہم شیخ سے تعلق جوڑتے ہیں برکتوں کے لیے. بیعت ہونے کے بعد میرے گھر بھی دعوت. بھائی کیوں دعوت؟ تو اگر چیر کر کے دیکھو گے تو یہی نکلے گا کہ حضرت گھر میں آئیں گے تو برکت ہوگی. اور برکت بھی کون سی؟ دینی نہیں, دنیاوی. یہ نہیں کہ حضرت میرے گھر میں آئیں گے تو میرے اندر اور میرے گھر والوں میں خلوص بڑھے گا. نہیں, گھر میں فلوس بڑھیں گے. اب بہو کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے, بیٹی کے اولاد. حضرت تشریف لائیں گے تو شاید کچھ. بیٹا آوارہ ہے, حضرت کا قدم پڑ جائے بیٹا فرما بردار ہو جائے گا. یعنی یہ خیال ہمیں نہیں آتا کہ حضرت گھر میں آئیں گے تو ہمارے اندر دین آئے گا. نہیں, تعلق رکھو. تعلق کس کے لیے؟ دین کی خاطر, کہ دین میں ترقی ہو. تو میں نے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے تعلق کے بعد حالات الحمدللہ اچھے ہونے لگے. ایک کام ہو گیا, دوسرا کام ہو گیا, تیسرا کام ہو گیا, مجھے ذرا ٹینشن سٹریس بھی کم ہونے لگا اور دھیرے دھیرے کام بڑھنے لگا. تو میں نے حضرت وقت لکھا, اور کیفیت میری اس وقت یہ تھی کہ ہر کام کے اوپر ایسا ذہن میں آتا تھا کہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے میرے حضرت کی برکت سے. سب کچھ اللہ کر رہا ہے اور ہو رہا ہے میرے حضرت کی برکت. یعنی اللہ کر رہا ہے, سبب بنا ہے میرے حضرت کو, اور یہ کام ہو رہا ہے. تو میں نے حضرت پر خط لکھا کہ حضرت الحمدللہ میرے جتنے کام ہیں بہت عافیت اور آسانی سے ہو رہے ہیں. زندگی میں ایسا تجربہ کم ہی ہوا ہے کہ ایک کے بعد دوسری کامیابی, دوسری کے بعد تیسری کامیابی, تیسری کے بعد چوتھی کامیابی, اور الحمدللہ مجھے شکر کی بہت توفیق مل رہی ہے. یہ میں نے اپنی اچھی حالت بیان کی اور میں خوش ہو رہا تھا کہ بھی بہت اچھی حالت ہے تو حضرت بھی خوش ہوں گے. اور الحمدللہ مجھے شکر کی بہت توفیق مل رہی ہے. جب خط آیا تو حضرت کی عادت یہ تھی کہ اسی خط پر جواب لکھتے تھے, جو حصہ ہے تو اس کے اوپر فٹ نوٹ جیسا ہوتا تھا. تو میں نے یہاں یہ کہ الحمدللہ شکر کی بھی بہت توفیق مل رہی ہے. تو میں تو سوچ رہا تھا کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے, تو حضرت نے اس کے اوپر لکھا تھا کہ ناقص کا شکر بھی ناقص ہوتا ہے. تم کہہ رہے ہیں کہ شکر کی توفیق مل رہی ہے اور خوش ہے, اطمینان ہے. ناقص کا شکر بھی ناقص ہوتا ہے, اس لیے استغفار بھی کیجئے ساتھ. صرف شکر نہیں, شکر ادا کر کے اللہ سے یہ کہو گے اللہ جیسا تیرا شکر ادا کرنا چاہیے تھا نہیں ہو سکا. یہ اطلاع اور اتباع کا یہ فائدہ ہے. تو ایک مرتبہ میں نے حضرت پر جب لکھا تو حضرت نے ایک بات یہ لکھی کہ ہم لوگ اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم لوگ اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, اس لیے شکر میں بھی ڈوب جانا چاہیے. ڈوبے ہوئے اللہ کی نعمتوں میں اور شکر بہت کم نہیں, نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو شکر میں بھی ڈوب جانا چاہیے. بات تمہید ہی میں چلی گئی, اس لیے اب ختم کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالی شانہ ہو کہ بے شمار شکر ہے, جسے میرے حضرت نے فرمایا کہ شکر میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. لیکن یہ انیومریبل اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ کیا کیا نعمتیں ہیں. پتہ ہی نہیں ہمیں, پتہ ہی نہیں ہمیں. یہ پیشاب ہو جاتا ہے, کبھی ہم نے اس کو نعمت سمجھا؟ پیشاب کا ہو جانا نعمت سمجھا کبھی؟ چھینک آتی ہے, چھینک. ہم الحمدللہ تو بولتے ہیں, ایک عادت پڑ گئی ہے, لیکن کبھی اس کو نعمت سمجھا؟ ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. کیوں بھائی یہ الحمدللہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ کھانے کی نعمت ملی اور پانی پینے کے لیے ملا. کہنے یہ ایک ہی نعمت نہیں, اس میں بہت ساری نعمتیں ہیں. کون سی بہت ساری نعمتیں؟ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ دسترخوان ہوتا, کھانا پینا بھی ہوتا, بہترین غذا ہوتی, لیکن منہ میں چھالے پڑے ہوئے ہوتے, نہیں بھوک نہ ہوتی, ایپیٹائٹ ہی نہیں ہے, آئی ڈونٹ فیل لائک ایٹنگ. تو الحمدللہ کہہ سکتے؟ کھانا ہی نہ کھاتے تو الحمدللہ کیسے کہہ سکتے؟ تو پہلی نعمت ہے ایپیٹائٹ. بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے لیکن منہ میں چھالے پڑے ہیں, السرز ہیں منہ میں, اور کچھ بھی رکھتے ہیں تو جلتا ہے. اب بھوک ہے مگر کھا نہیں سکتے. منہ بھی بالکل ٹھیک ہے لیکن گلے میں تکلیف ہے, اندر سے یوں کھاتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے.
بھائی گلا بھی بالکل ٹھیک ہے مگر معدے میں گرانی ہے، انڈیجسٹن جیسا فیل ہو رہا ہے، نوزیا جیسا فیل ہو رہا ہے، الٹی جیسی آ رہی ہے، پیٹ بھی بالکل ٹھیک ہے مگر جو آدمی کھلا رہا ہے وہ منہ چڑھا کے کھلا رہا ہے۔ گھر پہنچے 12 بجے، دسترخوان لگا، صبح بیوی سے لڑائی ہوئی تھی، آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے میں بھول گیا ہوں وہ بھی بھول گئی ہوگی، لیکن جب گھر پہنچے تو زور زور سے پلیٹ پھینک رہی تھی نیچے اور ہانڈی بھی لا کر زور سے رکھ دی اور منہ چڑھا کے آپ کی پلیٹ میں نکال کر کے بھی آپ کو دیا، اس کے اوپر گھی بھی ڈالا کھچڑی کے اوپر، اترے گا لکما آپ اٹھ کر چلے جائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص کھانے پر بیٹھے اور اس تصور سے کھائے کہ اپیٹائٹ بھی ہے نعمت نمبر 1، منہ میں چھالے بھی نہیں ہے نعمت نمبر 2، گلا بھی ٹھیک نعمت نمبر 3، پیٹ بھی ٹھیک نعمت نمبر 4، اور 5ویں نعمت بیوی خوشی خوشی سے کھلا رہی ہے، جس کا یہاں دعوت ہے وہ خوشی خوشی سے کھلا رہا ہے، اب اس تصور کے ساتھ جب کھانے سے فارغ اور الحمدللہ پڑھیں گے تو روئے روئے سے الحمدللہ نکلے گا۔ تو نعمتیں میرے بھائیوں بے شمار ہیں، ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ میں اصل میں جو پیغام دینا چاہتا تھا وہ یہ، اب میں ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ اس مضمون پر بات مجھ سے نہیں ہو پائے گی، وقت کافی ہو گیا ہے۔ میں مضمون جو بیان کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان میں سے ہر نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، دل دماغ سے ہم یہ سمجھیں کہ یہ نعمت اللہ تعالی شانہ نے محض اپنے لطف و کرم سے بغیر کسی استحقاق کے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہیز گرانٹیڈ می دس نعمت اونلی تھرو ہز انفینٹ مرسی وداؤٹ می بینگ ڈیزرونگ آف اٹ۔ یہ خیال آ گیا کہ یہ تو میری نعمت ہے، میں نے کمائی ہے، میں نے محنت کی ہے، یہ فیکٹری میں نے لگائی ہے، یہ علم جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے لیے میں نے نہیں، اللہ نے یہ نعمت، آنکھیں، کان، زبان، اولاد، بیوی، گھر، دکان، جو بھی ہے آپ کے پاس، ہر نعمت کے بارے میں اس لیے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت محض اپنے لطف و کرم سے بغیر میرے ڈیزرونگ ہونے کے عطا فرمائی۔ دل دماغ سے یہ سوچو، نمبر 1۔ نمبر 2، جہاں کہیں موقع ملے دوسروں کے سامنے بھی اور اکیلے تنہائی میں اللہ کے سامنے بھی زبان سے یہ کہو کہ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں میں دیکھ رہا ہوں، یہ ساری نعمتیں تو نے مجھے بغیر استحقاق کے محض اپنے لطف و کرم سے عطا فرمائی ہے۔ عبدالستار بھائی سے ملاقات ہو گئی، میرے اللہ کا اتنا فضل ہے عبدالستار بھائی، یہ فیکٹری جو چل رہی ہے ماشاءاللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوساکا میں اس وقت سب سے اچھی فیکٹری ہماری چل رہی ہے، محض اللہ کا فضل ہے، میں تو بہت گنہگار ہوں، مجھے تو ایک لقمہ بھی نہیں ملنا چاہیے، اللہ نے مجھے، اللہ نے یہ دیا ہے، دوسروں کے سامنے بھی ذکر کرو اس کا، اور اللہ کے سامنے بات چیت کر کے، دوسروں کے سامنے ذکر کر کے ایسا بولو، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ تو دماغ سے سوچو، زبان سے کہو، اور تیسری چیز اور آخری چیز شکر کے لیے، وہ جو نعمت ہے اس کو اللہ نے جیسے استعمال کرنے کے لیے کہا ہے اس طرح استعمال کرو۔ آنکھیں ہیں، دل دماغ سے سوچو کہ اللہ کا کرم اور بغیر استحقاق کے ملی، زبان سے بھی بولو اور آنکھوں سے فلم مت دیکھو، آنکھوں سے نامحرم عورت کو مت دیکھو، آنکھوں سے کسی کو دھمکاؤ مت، آنکھوں کا کوئی گناہ مت کرو، آنکھوں سے کسی کے مذاق مت اڑاؤ۔ کیسے؟ اپنا دوست کو کہتے ہیں یہ غیبت ہو گئی، ایسا اشارہ کیا اس کی طرف، آنکھوں سے کوئی غلط کام نہ ہو اور آنکھوں سے اچھے اچھے کام ہو، قرآن کو پڑھو، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو، کعبے کو محبت کی نظر سے دیکھو، درختوں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، وکٹوریا فالز کو دیکھو اور دیکھ کر کے اللہ کو یاد کرو۔ یہ 3 کام کرنے کے، پیسے ہیں پیسے، میری محنت کی وجہ سے نہیں، اللہ نے محض اپنے لطف و کرم سے، اس لیے کہ جتنی میں نے محنت کی اس سے زیادہ انہوں نے کی ہے، انہیں کچھ نہیں ملا، مجھے بہت کچھ ملا،
زبان سے بولو. اب پیسے کے معاملے میں اب کیا کرو؟ اللہ نے جیسے کہا ویسے ہی کرو. زکات نکالو، صدقۃ الفطر نکالو، بچوں کی تعلیم تربیت پر خرچ کرو، حج فرض ہے تو حج ادا کرو. یہ اگر ہم نے کیا تو اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بھی ضرور تمہیں اس نعمت میں بڑھاؤں گا. اور بڑھائے گا کیسے؟ ابھی پانچ ہے تو کل چھ ہو جائیں گی، چھ ہے تو سات، سات ہے تو آٹھ. ایک بڑھانے کا یہ طریقہ ہے، اور دوسرا بڑھانے کا طریقہ آج پانچ ہے تو یہ پانچ کل بھی رہیں گی، اور پانچ پرسوں بھی رہیں گی، اور پانچ ترسوں بھی رہیں گی. یہ بھی بڑھانے کا طریقہ ہے نا، ختم نہیں ہوگی. اور بڑھاؤں گا صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ اضافہ کروں گا. ولئن کفرتم، اور اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب سخت ہے، میرا عذاب سخت ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کی روزی میں برکت اور وسعت یقینی ہے. اب اگر ہماری روزی میں کمی ہو رہی ہے، ریسیشن ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر نہیں ہے. شکر ہوتا تو برکت اور وسعت یقینی، اور برکت اور وسعت نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ شکر نہیں ہے. تو میری آپ سب حضرات سے درخواست یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں پر اجتماعی شکر ادا کرو. کہو کہ اللہ تمام نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے بہت کچھ ادا کیا آج تک ناشکری میں زندگی گزاری، اور جس جس نعمت میں جو جو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. حالات صرف لوساکا میں نہیں ہے، حالات پورے افریقہ میں ہیں، پوری دنیا میں ہیں، الگ الگ حالات ہیں. کسی جگہ پر روزی کے حالات ہیں، کسی جگہ پر ایسے حالات ہیں، کسی جگہ پر ویسے حالات ہیں. یہ آپ کے یہاں جو روزی کے سلسلے میں تنگی نظر آ رہی ہے، یہ گویا اللہ کی پکڑ کی ایک علامت ہے، ایک دم پکڑ نہیں لیا ہے اللہ نے. اور ماشاءاللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے ملاقات ہوئی اور وہ یہ اس کا احساس کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہے، یہ ہمارے گناہوں کی. الحمدللہ بہت اچھا ہے، ادھر سے عذاب کا بادل آ رہا تھا تو بجائے اس کے کہ وہ سمجھتے کہ یہ اللہ کی پکڑ آ رہی ہے، وہ کیا کہنے لگے، ہاذا عارض ممطرنا، غفلت کہ بادل آ رہا ہے اور ہمارے اوپر ابھی بارش برسائے گا اور بہت پیداوار ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بارش والا بادل نہیں، بل ہوا مستاجل تم بھی ریح فیہا عذاب علیم، اس میں تو دردناک عذاب ہے. عذاب آتا ہے، پکڑ آتی ہے، اور احساس نہیں ہوتا کہ پکڑ ہے، یہ بہت خطرناک. اور پکڑ ہوتی ہے اور احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یہ اچھی علامت، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ابھی بھی چاہتے ہیں. لیکن اس احساس کے بعد پھر بیٹھے رہنا یہ پھر خطرناک نہیں، اس احساس کے بعد کچھ کرنا چاہیے ہمیں. تو گزشتہ کل بھی میں نے مجلس میں کہا تھا کہ شیطان ہمیں نقصان کی طرف لے جانے کے لیے کیا دل میں خیال لاتا ہے، کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، پہلے یہ خیال آتا ہے. لوساکا میں جو روزی کی تنگی ہے وہ لوساکا والوں کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، لوساکا والے، اس میں ہم سب آگے. اور جو بول رہا ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لوساکا والوں کی نافرمانی کی وجہ سے، یعنی لوساکا والے میرے علاوہ. تو لوساکا والوں کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اب یہ تو خود تو کرے گا نہیں، لوساکا والوں میں یہ گنہگاروں میں یہ شامل نہیں، تو میں اب نہیں کروں گا. مولانا بھی یہی کہیں گے سہر جگہ کہ بھائی لوساکا والوں کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی یہ پکڑ آئی ہے، اس لیے لوساکا والوں کو کیا کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار. مگر ان کے ذہن میں بھی کیا ہے کہ لوساکا والوں سے مراد ہم سب ہے، یہ نہیں، یہ بھی استغفار نہیں کریں گے. عبد السترو بھی یہی کہتے ہیں، امیر صاحب بھی یہی کہتے ہیں، مولانا انس بھی یہی کہتے ہیں، مگر ہر شخص کے ذہن میں یہ ہے کہ لوساکا والوں سے مراد میں نہیں، میں تو فرما بردار ہوں. یہ دکان میں چیٹنگ کرتا ہے، یہ کام کرنے والوں پر ظلم کرتا ہے، یہ زکات نہیں نکالتا، اس کے اوپر حج فرض ہو گئی پھر بھی حج ادا نہیں کرتا، یہ مال کے معاملے میں سب شکر ادا نہیں کر رہے، اس کا حق ادا نہیں کر رہے، اس لیے اس کو توبہ کرنی چاہیے، اس کو توبہ کرنی چاہیے، خود نہیں کرتا.
تو میں نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتے، یہ بھی نہیں کرتے، یہ بھی نہیں کرتے، یہ بھی، تو لسکا میں ایک بھی آدمی استغفار نہیں کرے گا، توبہ نہیں کرے گا، تو اللہ کا عذاب کیسے جائے گا؟ تو سوچ بدلو. سوچ کیا بدلو؟ اللہ کی یہ پکڑ لسکا والوں کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے، یہ میری وجہ سے آ رہی ہے. یہ سارے لسکا والے پریشان ہیں میری وجہ سے. انہوں نے چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں کی ہے، میں نے بڑی بڑی نافرمانیاں کی ہے، میری وجہ سے یہ سارے بیچارے لسکا والے پریشان ہیں. مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، جانور بھی، سب پریشان. مسلے میں بیٹھ کر، سجدے میں سر رکھ کر کہو گے، اے اللہ میری وجہ سے آپ ان کو پریشان نہ کیجیے، میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دی. تو میں بھی یہ کروں گا. عبدالستار بھائی سمجھیں گے کہ میں گنہگار، تو یہ بھی کریں گے. ہر شخص جب توبہ کرے گا، اللہ کی طرف سے مسلادھار رحمتوں کی بارشیں برسیں گی. اس سلسلے میں آپ کو ایک قصہ سنا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. جس بستی میں وہ رہتے تھے، لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت اس سال بارش بالکل نہیں ہوئی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب جانور بھی مریں گے، لوگ بھی پیاس کی وجہ سے مریں گے، فصلیں نہیں ہوں گی، کھیتی نہیں ہوں گی، پتہ نہیں آئندہ سال تک کیا ہوگا، آپ اللہ سے دعا کیجیے. حضرت نے ان کی جب درخواست سن لی تو گھر تشریف لے گئے، اور گھر جا کر کے حضرت نے بستر باندھنا شروع کیا، سامان وامن باندھنا شروع کیا، اور جانور پر سارا سامان لادا اور شہر سے باہر گئے. شہر سے باہر نکل گئے، باہر جب کھیتوں کی طرف بالکل باہر نکل گئے تو بارش برسنی شروع ہو گئی. بستی میں بہت برسی بارش. ادھر سے ایک آدمی آ رہا تھا شہر ہی کا، راستے میں ملاقات ہوئی. السلام علیکم، آپ کہاں جا رہے ہیں حضرت؟ کہ بستی والے میرے پاس آئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے بارش رک گئی ہے، آپ دعا کیجئے. تو میں فوراً سمجھ گیا کہ پورے شہر والوں پر سے بارش میرے گناہوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہے. سب سے بڑے وہ بزرگ، اور کتنے بڑے بزرگ تھے وہ میں آپ کو بتلاؤں، آخری عمر میں، آخری زندگی میں، آخری زندگی میں حالات ایسے آئے کہ لوگوں نے ان پر زندیق اور کافر ہونے کا فتویٰ دے دیا اور بستی سے نکال دیا. حالات یکساں نہیں ہوتے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں. باہر بستی سے باہر نکال دیا، اور انتقال بستی سے باہر تنہائی میں ہو رہا ہے. لاش پڑی ہوئی ہے، کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں. چار آدمیوں نے ہمت کی کہ بھئی مسلمان ہیں، اب دفن تو انہیں کرنا چاہیے. انہوں نے غسل دیا، غسل دے کر کے کفن پہنایا. کفن پہن کر کے چار آدمی جنازے کو لے کر جا رہے ہیں. جہاں انتقال ہوا تھا وہاں سے قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، تو پوری بستی دونوں طرف کھڑی ہو کر کے دیکھ رہی ہے کہ زندیق تھا، کسی وقت ابھی عذاب اللہ کی طرف سے اتر سکتا ہے ان چاروں کے اوپر. بہت بڑے بزرگ تھے، مگر اللہ آزماتے ہیں لوگوں کو. ایک آدمی الزام لگا دیتا ہے، اللہ دیکھتے ہیں کہ سب کس کی طرف جاتے ہیں. یہ سب آزمائشیں ہوتی ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں. سنی سنائی بات سمجھ کر میرے بھائیوں فیصلے نہیں کر لینے کے کسی کے بارے میں. اور یہ جنازہ چلتے چلتے، یہ چار آدمی چلتے چلتے جب جامع مسجد کے پاس پہنچا، اور پورا مصر شہر دیکھ رہا ہے کہ کسی وقت بھی ان لوگوں پہ عذاب آ سکتا ہے، کہ اذان شروع ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. بس مؤذن جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو جنازے میں حرکت ہوئی، اور حضرت نے کفن کھول کر اپنا ہاتھ یوں کھڑا کیا. مردے تھے، انتقال کر چکے تھے، مگر پورے مجمع کو یہ بتایا کہ تم جس شخص کو کافر سمجھتے تھے اس کی باڈی بھی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے رہی ہے، اور واپس آپ نے ہاتھ رکھ دیا اندر. پورا شہر توبہ کر کے جنازے میں شریک ہوا، اور اشکبار آنسوؤں کے ساتھ توبہ کرتے کرتے حضرت کو دفن کیا گیا. اتنے بڑے بزرگ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ میرے پاس آئے تو میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ ذوالنون سب سے بڑا گنہگار تو تو ہی ہے، یہ بارش تیرے گناہوں کی وجہ سے رک گئی ہے اور پوری مخلوق تیری وجہ سے پریشان ہے. تو میں نے سوچا کہ میں ہی شہر چھوڑ کر کے چلا جاؤں،
شہر چھوڑ کر میں چلا جاؤں. اور دیکھو میں شہر چھوڑ کر کے آ گیا اور بارش برس گئی, بارش برس گئی. ہر شخص اپنے کو ذمہ دار کہہ رہے, دوسروں کی طرف انگلی نہیں, اب خود کو, اور توبہ کرو. اور یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو باہر نکل گئی اور بارش ہوئی تو اصل تو لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی, مگر حضرت کو حضرت کی تواضع اور انکساری اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اس کی برکت سے بارش برس پڑی. تو توبہ ہو, استغفار ہو, زندگی بدلنے کی پکی نیت ہو, اور حقوق کی ادائیگی ہو, مالی حقوق کی ادائیگی ہو, زکوٰۃ کی ادائیگی ہو, دکان میں, تجارت میں مفتیان کرام وغیرہ سے رابطہ کر کے علماء کرام سے دیکھیں کہ بھائی سب ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں, کسی کے ذمے اگر کچھ ہے, کسی کا کچھ لیا ہے دیا نہیں ہے, سب ٹھیک ٹھاک کرو معاملات کو, پھر دیکھو کہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں. اور جو لوگ اچھی مالی پوزیشن میں ہیں اور جنہیں ریسیشن کا اس وقت احساس نہیں ہو رہا ہے تو انہیں تو اور زیادہ فکر کرنی چاہیے, اس سے کہ جن لوگوں کو اللہ ہلا رہا ہے انہیں تو کم سے کم غفلت سے بیدار کر رہا ہے, اور جنہیں کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہی چٹکی بھی, تو انہیں تو اور زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ اللہ نے تو ہمیں غفلت میں ڈالے ہوئے ہیں. ایسے لوگ ایسا نہ سمجھیں کہ ہم تو ابھی بھی برائیاں کر رہے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے, یہ کچھ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے. نہیں, پکڑ آتی ہے تو سب پر آتی ہے, اور ایسی آتی ہے کہ آدمی دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. اس لیے ہمیں بھی, انگلینڈ والوں کو بھی, لوساکا والوں کو بھی, زامبیا والوں کو بھی, دنیا میں جہاں کہیں مسلمان رہتے ہیں, یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے میری وجہ سے ہو رہا ہے, میری وجہ سے ہو رہا ہے. اور ہمیں توبہ کرنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے, زبان کو بھی بہت زیادہ کنٹرول میں رکھنا چاہیے, اور اپنے نفس کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا عیسیٰ الدینوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھتے تھے, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ شعر اپنے یہاں لکھوا کے لگایا تھا اور اسے بار بار دیکھتے رہتے تھے. اور حضرت الدینوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے بھی اسے دیوار پر لگایا ہے اور میں بار بار دیکھتا رہتا ہوں. دوسروں کے معاملات میں کف لسان, کہ دوسروں کے معاملات میں زبان پر کنٹرول, وہ ایسا ہے فلاں ایسا ہے, نہیں, دوسروں کے معاملات میں کف لسان. وقت ہیجان نفس, اور نفس جب بھڑکاتا ہے گناہ کی طرف, وقت ہیجان نفس, نفس جب بھڑکاتا ہے گناہ کرنے کے لیے, تو دوسروں کے معاملات میں زبان کو کنٹرول کرو. اور وقت ہیجان نفس, نفس جب بھڑکاتا ہے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے, تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس وقت ضبط نفس سے کام, نفس کو کنٹرول کرنے کا کام کرو. دوسروں کے معاملات میں کف لسان, وقت ہیجان نفس, ضبط نفس سے کام, کنٹرول کرو نفس. اگر یہ ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی شاہدہ کی رحمت ہمیں دنیا میں بھی لپیٹے گی, آخرت میں بھی لپیٹے گی, اور اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں بھی آسائشیں عطا فرمائیں گے, راحتیں عطا فرمائیں گے, اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمیں سرخروئی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. بار بار اللہ تعالی شانہ ہم سب کو اس کی رضا کی خاطر محبت کے ساتھ لوساکا میں بھی ملاقات کرائے, لیسٹر میں بھی ملاقات کرائے, حرمین شریفین میں بھی ملاقات کرائے, اور اس کی برکت سے اللہ تعالی شانہ ہمیں ایسا بنا دے کہ مرنے کے بعد جنت الفردوس میں انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین کی معیت میں جنت کے دسترخوان پہ بھی اللہ جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.